معرخہ یکم اپریل سن 2005، مفکر امت مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سیالکوٹ مرکز میں علماء سے خطاب فرما رہے ہیں. موضوع ہے میری امت کے علماء کیسے ہوں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق فمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ان هذا الخير خزائن لتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ان الله بعثني كافة للناس رحمتا فأدوا عني او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو علم کی نسبت عطا فرمائی. وہ مجمع دوسرا بھی آیا ہوا ہے، یہ بیان تو علماء کے لیے تھا، ان کو جمع کیا ہوا ہے، لیکن دوسرے بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. ہماری بات کوئی ایسی ڈھکی چھپی تو ہوتی نہیں، پیچیدہ. تو یہ بات علماء سے ہو رہی ہے، لیکن آپ سے بھی فائدے کی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ بھائیوں کو علم کی نسبت عطا فرمائی ہے، اور نسبت اچھی مل جانا یہ بڑی دولت ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادۃ عبادی لعبدی وعفوت عن علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا ایک بندہ مرتا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے نافرمان بھی ہے، نمبر دو آدمی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا، بہت نیک، بہت اچھا. یقول الناس فیہ خیرا، لوگ کہتے ہیں بہت اچھا، عالم تھے، خطیب تھے، مصنف تھے، مدرس تھے، حاجی صاحب تھے، تبلیغی صاحب تھے، یہ ساری اچھی نسبتیں ہیں، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، سخی تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے تو پتا ہے کہ یہ شریر ہے، لیکن لوگوں کی گواہیاں شروع ہو جاتی ہیں، اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے. تو میں کہتا ہوں، میں اپنے بندوں کی گواہی اپنے بندے کے حق میں قبول کرتا ہوں اور اپنے علم سے درگزر کرتا ہوں اور اس کو معاف کر دیتا ہوں. تو اس لحاظ سے علم کی نسبت تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے براہ راست اللہ کی ذات سے جو نکلا ہوا جو خزانہ، وہ تو اللہ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ بھائیوں کو اس سے منسوب کیا ہے، قرآن کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے. قرآن کیا دولت ہے؟ تنزیل، کیسا خوبصورت لفظ، تنزیل. ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى. یہ کس نے اتارا ہے؟ یہ اس نے اتارا ہے جس نے زمین آسمان بنائے. نام صفات، صفاتی نام اس کا رحمان ہے، عرش پر اس کا استواء ہے، زمین آسمان پر اس کی حکومت ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. آہستہ بولو، زور سے بولو، تم سب کی سنتا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کا نہ شریک، نہ اس کا کوئی ٹکر کا، نہ اس کا کوئی مقابلے کا، وہی ہے بس اکیلا تنے تنہا. ذات میں بھی منفرد ہے اور صفات میں بھی منفرد ہے. لہ الاسماء الحسنی، تمام عالی خوبصورت ناموں کا وہ مالک ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے نسبت عطا فرمائی، تورات بھی اللہ کی، زبور بھی اللہ کی، انجیل بھی اللہ کی اور قرآن بھی اللہ کا، لیکن دونوں میں فرق ہے. تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں، اور قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. تورات، زبور، انجیل کلام اللہ نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ تورات بھی ختم ہو گئی، زبور بھی ختم ہو گئی، انجیل بھی ختم ہو گئی، زبور کا نشان مٹ گیا، تورات انجیل کے ترجمے باقی رہ گئے، اصل زبانیں ختم ہو گئیں، سریانی سے یونانی میں تبدیل کیا گیا، کس نے کیا کچھ پتہ نہیں، سریانی سے اس کا ترجمہ ہوا یونانی میں، کون مترجم ہے کوئی پتہ نہیں، یونانی سے پھر اس کا ترجمہ ہوا لاطینی میں، کون مترجم ہے کوئی پتہ نہیں، لاطینی سے پھر اس کا ترجمہ ہوا انگریزی میں، کس نے ترجمہ کیا کچھ پتہ کوئی نہیں، لہذا کیا ہوا، کتنے نسخے بن گئے. 1935 میں جرمنی بڑی طاقت میں تھا تو وہاں کے پادری نے اپنی انجیل کو مختلف ملکوں سے اکٹھی کی، تب ان کو دیکھا تو ایک دوسرے سے نہیں ملتا، ایک دوسرے سے نسخہ نہیں ملتا، ہر نسخے میں بڑا فرق بڑا فرق. تو ان کے جی میں آیا مسلمانوں کا قرآن بھی ایسا ہی ہوگا، اسے بھی اکٹھا کرو. تو 1935 میں اتنے چھاپا خانے بھی نہیں تھے، زیادہ جو دار و مدار تھا وہ ہاتھ کی تحریر کا تھا، تو انہوں نے 40,000 نسخے اکٹھے کیے قرآن کے، اتنی جان ماری میں 40,000، پھر سارے نسخوں کو سطر سطر ملایا، زبر زبر ملایا، زیر زیر ملایا، پیش پیش ملایا، کسی ایک جگہ بھی فرق نہ پایا. ہمارے بھائی یہ بھی تو ایک کتاب ہی ہے، اس کو کیوں نہیں کوئی مٹا سکتا، نہ تقدیم نہ تاخیر، صرف جو قرات کا فرق ہے بس وہی ہے، قرات کا فرق، جو 7 قرات میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے. حمالت الحطب بھی پڑھ سکتے ہیں، حمالت الحطب بھی پڑھ سکتے ہیں، افریقہ والے حمالت الحطب پڑھ سکتے ہیں، ارأیت الذی، ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی، یہ افریقہ والے پڑھتے ہیں، والنجم اذا ہوا، یہ ہم پڑھتے ہیں، والنجم اذا ہوے، یہ افریقہ والے پڑھتے ہیں. بات ایک ہی ہے، صرف لہجے کے فرق کے ساتھ، باقی کوئی ایک چیز بھی اس میں بدلی ہوئی نہ تھی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی اور ہی نظام ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے. تورات زبور انجیل کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں، قرآن کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے، لہذا اس کو کوئی بدل نہیں سکا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکا. اور آخر میں ہوگا کیا، جب مسلمان عمل چھوڑ دیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن بدل جائے یا قرآن میں تحریف ہو جائے، یہ ہوگا کہ ایک صبح اٹھیں گے تو سارا قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، خالی کتابیں پڑھی ہوں، جو مسجدوں میں جو قرآن پڑھے ہوں گے جب صبح آ کر ان کو دیکھیں گے تو ایک سطر بھی اس پہ نہیں لکھی ہوگی. تو یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے خزانوں سے براہ راست نکلا ہے. خوش قسمت ہیں وہ سینے جن کے اندر یہ اترا، خوش قسمت ہیں وہ آنکھیں جنہوں نے اس پہ غور و فکر کیا، خوش قسمت ہیں وہ سینے جنہوں نے اس کے معانی کو، مصداق کو اپنے اندر محفوظ کیا، بابرکت ہیں وہ زبانیں جن پر یہ جاری ہوا اور جن کے ذریعے سے یہ آگے پہنچا اور پھیلا. تو اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام اس کتاب کے ساتھ تھا کہ جب عرب کے ساتھ عجم بھی مسلمان ہوئے تو اب کیا کریں، وہ تو زیر زبر کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، نقطوں کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، تو اس پر کتنی لوگوں کی جانیں لگیں اور انہوں نے اس کی نشانیاں بنائی کہ یہاں زیر ہے، یہاں زبر ہے، یہاں پیش ہے. یہ کام حجاج بن یوسف سے کروایا گیا. اب اس کو پڑھنا کیسے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو سین سواد میں کوئی فرق نہیں، حمزہ اور عین میں کوئی فرق نہیں، لیکن عرب سے خوبصورت لہجہ رکھتا ہے، عربی ایک خوبصورت زبان ہے، اس میں تو ہر ہر لفظ کے ادا کرنے کا ایک مخرج ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ الف کہاں سے نکلے، با کہاں سے ہے، تا کہاں سے ہے، تا کہاں سے ہے، سین کہاں سے ہے. تو خلیل بن احمد رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اس میں کھپا دی، سارا دن بیٹھے رہتے تھے الف کے ساتھ اور حرف ملاتے رہتے تھے، اب 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 سارا دن کرتے رہتے تھے، ات 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 اج اج اح اخ، سارا دن گلگتے تھے، کوئی پاگل بیٹھا. وہ ایک ایک لفظ کو ہزاروں دفعہ دہراتے، پھر غور کرتے یہ میں نے لفظ کہاں سے نکالا، خود تو وہ عرب ہیں، ان کو یہ تو پتا ہے کہ میں صحیح لہجے میں بول، لیکن یہ کہاں سے لفظ نکل رہا ہے، تاکہ کوئی سیالکوٹ والا جن کی زبان میں ویسے ہی جھٹکے دینا ہے، اردو کو بھی جھٹکے مار مار کے بولتے ہیں، تو جب یہ کوئی پڑھے تو یہ کہیں اپنی پنجابی سیالکوٹی پنجابی میں نہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، بلکہ وہ بھی اسی طرح پڑھے جیسے ایک مکی کا عربی پڑھتا ہے. تو ساری زندگی اس پر کھپ گئی اور ایک ایک حرف کا مخرج تلاش کیا، اچھا با اب 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 اب، اچھا یہاں سے نکل رہی ہے، سارا زندگی کا سرمایہ اس پہ لگا کر غیر عرب قوموں پہ احسان فرمایا اور انہیں بتایا کہ فلاں حرف فلاں جگہ سے نکلتا ہے، فلاں حرف فلاں جگہ سے نکلتا ہے. اب ہمارا پٹھان بھی اسی طرح پڑھ سکتا ہے، پنجابی بھی پڑھ سکتا ہے، بلوچ بھی پڑھ سکتا ہے، ایرانی بھی پڑھ سکتا ہے، بروہی بھی پڑھ سکتا ہے اور بنگالی بھی پڑھ سکتا ہے. ہر قوم کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محنت کا اور ایک حفاظت کا نظام تھا کہ قوانین مل گئے جس کے مطابق وہ قرآن کو انہیں پڑھنا شروع کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کے لیے حفاظت کا نظام تھا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ساتھ اللہ نے اعلان کیا. اچھا اللہ ان پہلے پہلوں سے کہا بمستحفظوا من کتاب اللہ، ان سے کہا گیا تم حفاظت کرو اللہ کی کتاب کی، وہ نہ کر سکے. ہمیں اللہ نے نہیں کہا کہ تم حفاظت کرو، ہمیں اللہ نے کہا میں خود حفاظت کروں گا. کتنا ہم احسان کیا، بمستحفظوا وہ کرو حفاظت، وہ نہ کر سکے. ہم جگہ چھوڑو چھوڑو میں خود کروں گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کیسے کی آج تک موجود، کیسے کر کے دکھایا آج تک موجود ہے اور اس وقت تک موجود رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور جب اس کو ختم کرے گا تو اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکے گا، اس کو اللہ خود پورے کے پورے کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا لے گا. اس کے یاد کرنے کا نظام بنایا کہ دنیا میں واحد کتاب ہے جو اتنے بڑے ضخامت کے ساتھ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے، بغیر سمجھے پڑھائی جاتی ہے اور یاد ہو جاتی ہے. قاری صاحب بھی عالم نہیں ہے اور بچہ تو ویسے ہی معصوم ہے، قاری صاحب بھی زور لگا رہا ہے بچے کو یاد ہو جائے اور بچہ بھی زور لگا رہا ہے مجھے یاد ہو جائے، اور ماں باپ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ اس کو حافظ بنا دے. یہ اللہ کا غیبی نظام ہے اس قرآن کے لیے. دیکھو نا آدمی کی فطرت یہ جو چیز سمجھ میں نہ اس کو دیکھتا ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں. یہ کتاب ایسی کیوں ہے کہ پڑھنے والا زور لگا رہا ہے یاد ہو جائے، پڑھانے والا زور لگا رہا ہے یاد ہو جائے. تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر، اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں ساری حضرات کی کہ وہ اگر بیمار ہو جائیں تو اپنا علاج اس تنخواہ میں نہیں کرا سکتے. ان کا بچہ بیمار ہو جائے اس کا علاج نہیں کرا سکتے، بیٹی جوان ہو جائے اس کی شادی نہیں کر سکتے، تو وہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا، کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیتا زیادہ کما لے. وہ اس تھوڑی تنخواہ میں چٹائی کے ساتھ سل کر اور وہ چٹنی کے ساتھ روٹی کھا کے ساری زندگی بیٹھا ہوا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تم اس سے کام لے رہا ہے. یہ اللہ کا غیبی نظام ہے. اور کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا ان پڑھ، کیا دیہاتی، یاد کرنا یاد کرنا. وہ مدرسے میں طالب علم تھا، وہ بہت ہی غبی تھا، بہت ہی غبی. وہ ایک آیت کو ساری ساری رات دہراتا تھا، پھر جا کے اس کو یاد ہوتی، لیکن اس نے چھوڑا نہیں ہے. تو ایک رات اس آیت پر وہ دہراتا رہا ساری رات، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا ساری رات فَقَدِ اهْتَدوا فَقَدِ اهْتَدوا. فجر کی نماز ہوئی تو پڑوس سے ایک عورت آئی پیالہ دہی کا لے کر، کہنے لگی مولوی صاحب ساری رات تیرا شاگردان دارا پھکا دہی تدے ہو، پھکا دہی تدے ہو، وہ فقد اهتدوا فقد اهتدوا فقد اهتدوا پھکا دہی تدے ہو، پھکا دہی تدے ہو، پتا نہیں ادھر ڈیڈ پیڑ آئی ہے کی آئی. میں تو صبح اٹھیں نال سے دہی لیتے آئی ہاں. اتنے غبی ہونے کے باوجود وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، کہتا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں یاد کروں گا. یہ اللہ کا نظام حفاظت ہے اس کے لیے تاکہ انسانیت تک صحیح پیغام پہنچے، انسانیت تک صحیح پیغام پہنچے. تو چونکہ قرآن کی تشریح ہم خود تو کر نہیں سکتے، صرف عربی دان ہونا تو کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تشریح وہ سیرت النبی ہے، قرآن کی تشریح وہ حدیث الرسول ہے، قرآن کی تشریح وہ سیرت الصحابہ ہے، وہ اقوال الصحابہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حفاظت کا دوسرا نظام چلایا کہ ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے سینہ و سینہ وہ علم اپنے اندر اتارا، اور اس امت تک جو علم پہنچا ہے وہ صرف کتاب سے نہیں بلکہ استاد کے ذریعے. شمع سے شمع جلی ہے، 1426 سال ہو چکے ہیں، کہیں بھی سند کا انقطاع کوئی نہیں ہے. یہ علم کتابوں سے، سند سے آتا، یہ واحد امت ہے جس نے سند کو ایجاد کیا. ہمیں کس سے سنا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو علم حدیث بطور حدیث کے نہیں پڑھایا جاتا، نہ ہی بطور علم کے، صرف اپنے اختلافی مسائل پر زور لگایا جاتا ہے اور اسی پر ساری طاقت لگ جاتی ہے. اور حدیث تو فضائل والی حدیث پر تو کچھ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. ترمذی ہے، ترمذی جلد ثانی، اس میں اتنے خوبصورت مضامین ہیں ایمان کے، اخلاقیات کے، آخرت کے، جنت کے، کہ ایک ایک حدیث آنسو رلاتی ہے. لیکن جب اس کے پڑھنے کا وقت آیا تو ہمارے استاد صاحب نے کچھ صفحے پڑھائے تھے، اس کے بعد فرمایا کہ بباس بھائی اب تلاوت کرو، اب جو سوال بھی کرے گا تو اس کی پٹائی ہوگی. تو اب میں دیکھتا تھا کیسی خوبصورت حدیثیں گزر رہی ہیں، اگر اس کو بیان کیا جائے جیسے کہ رفع یدین پہ مارکہ آ رہی ہوتی ہے، اور جیسے صورت فاتحہ پر مارکہ آ رہی ہوتی ہے اور ہر ایک اپنا گرم ہو رہا ہے، رگیں پھول رہی ہیں اور اپنے اپنے دلائل پر ہر آدمی جو ایسے سر بھر کی بازی لگا رہا ہے، ٹھیک ہے دلائل کی دنیا سے بولنا یہ اہل حق کا شیوا ہے، جو جس چیز کو صحیح سمجھتا اس کے دلائل دے گا، لیکن اس کے ساتھ جو ضرورت تھی تو اس کے اندر ایک مٹھاس پیدا ہوتی، ایک مٹھاس پیدا ہوتی، کیونکہ اسلام میں خوبصورت پیغام ہے، اسلام میں خوبصورت زندگی ہے جس میں حلاوت ہی حلاوت ہے، کڑواہٹ ہے ہی نہیں، لیکن جب فقط مناظرانہ انداز اور فقہی انداز جب اختیار کیا جاتا ہے تو دلوں میں قساوت پیدا ہو جاتی، سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر محبت اور اخلاق والا سبق وہ ختم ہو جاتا ہے. اخلاق ایک بڑا مشکل سبق ہے، عالم کے لیے بھی، غیر عالم کے لیے بھی، دیندار کے لیے بھی، بے دین کے لیے بھی، کہ اخلاق پورے اسلام کا سب سے مشکل ترین سبق ہے. اخلاق بنتے ہیں کتاب الآداب کو تشریح، کتاب الآداب، ہر محدث نے کتاب الآداب، امام بخاری نے تو الادب المفرد پر، الادب المفرد، یکتا ادب، یکتا در، یکتا بے مثل ادب، میرا نبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، اخلاق کیا تھے، ترتیب زندگی کیا، مستقل کتاب، شمائل پر کتاب، آداب پر کتاب، پھر ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الآداب اور اخلاقیات اور کتاب الرقاق، دلوں کو نرم کرنے والی حدیثیں، زندگی کی راہوں کو متعین کرنے والی احادیث اور اخلاق سکھانے والی احادیث، یہ چونکہ نہ پڑھی جاتی ہیں نہ پڑھائی جاتی ہیں اور سارا زور لگ جاتا ہے وہ فقہی چیزوں پر، تو وہ جو ایک اخلاق کی مٹھاس پیدا ہونی ہوتی وہ نہیں پیدا ہوتی. میرے بھائیو، دوسرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، اسلام ایک پیغام ربانی ہے جو دل کے تاروں پہ بجتا ہے، ساری روح کو سرشار کرتا ہے. دنیا میں کوئی نغمہ ایسا نہیں جو دل کے تاروں پہ گایا جا سکے، جس پر دل کے تار چھڑ سکے، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ساری کائنات کے نغمے سنو، دل کے اندر دل کے اندر یہ نہیں پہنچ سکتے، یہ کانوں سے نکلیں گے، کانوں سے نکل کر تمہاری روح کو اور مضطرب کر دیں گے. جنید جمشید پچھلے سال انہی دنوں میں ہم کٹھے تھے، کھانے وال ہماری تشکیل تھی، تو اس نے ایک جگہ بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، اگر یہ روح کی غذا ہوتی تو میں کبھی نہ چھوڑتا، یہ روح کو مضطرب کر دینے والی چیز ہے، روح کو سکون دینے والی چیز نہیں ہے. دل کے تاروں پر صرف ایک ہی نغمہ چھڑتا ہے اور وہ اللہ کا پیغام ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے محبوب کا فرمان ہے، باقی کوئی اور اس دل کو نہ چھیڑ سکتا ہے، نہ اس کے تاروں پر کوئی گیت گا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی آواز نکلے گی، صرف ایک ہی آواز اس دل کے تاروں پہ نکل سکتی ہے اور وہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے، اس کے سوا یہ کچھ نہیں جانتا. لیکن ہمارے لیے اسلام ایک اوکھی بات بن گئی ہے اور ایک سختی والا پیغام بن گیا ہے اور ایک آپس کا کھچاؤ بن گیا ہے اور ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، فاصلے بڑھ گئے ہیں، بودھ پیدا ہو گیا ہے. یہ عجیب بات نہیں کہ اسلام سلامتی کے معنی میں، ایمان، ایمان امن کے معنی میں، خاندان نبوت بنو ہاشم کھانے کھلانا کا معنی میں، باپ کا نام عبداللہ بندگی کا معنی، ماں کا نام آمینہ امن کی گود، دائی کا نام شفا، دائی جو اس وقت تھی آپ کے حضرت امنہ کے ساتھ دایا، شفا، شفا خود شفا ہے، دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ جو حلم اور اخلاق کا کی علامت، اور قبیلہ بنو سعد جو سعادت کی علامت، اللہ کا چناؤ دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کے گرد کن الفاظ کو چن کے رکھا ہے. یہاں تو سلامتی ہی سلامتی ہے، نفرت کہاں سے آ گئی؟ اسلام سلامتی، ایمان امن، عبداللہ ابدیت، آمینہ امن، ہاشم کھانے کھلانے والا، اور حلیمہ حلم والی، بنو سعد سعادت والا، ساری چیزیں ہی امن پر دلالت کرتی ہیں، محبت پر دلالت کرتی ہیں. پھر کیا بات ہے کہ تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے تو نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے اتنے دور ہو جاتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہ وہ چیز اندر میں نہیں ہے جو مٹھاس پیدا کر دے. تو پیغام محبت پیغام نفرت بن گیا. لالیاں ہماری جماعت کے، میں نے ایک آدمی کو سلام کیا، کہنے لگا توڑے نال سلام ساڑا بنتا ہی کوئی، ہاتھ پیچھے کر لی. کتنی عجیب بات ہے. حالانکہ منافق حضور کے دربار میں موجود ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو کہ سلام کر رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں، ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے. ایک ذل خواہش طرح کھڑا ہوا، یہ وہ تقسیم نہیں ہے جس میں عدل کیا گیا ہو. اللہ کے نبی سے کہنے لگا، حضرت علی نے یمن سے سونا بھیجا تو آپ نے وہ عقرب بن حابس کو دیا، وینہ بن حسن کو دیا، زید الخیل کو دیا، یہ عرب کے بڑے بڑے سردار تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور عباس بن مرداس کو دیا، چار عرب سردار، نئے نئے مسلمانوں تھے ان کو یہ دیا, تو وہ کہنے لگا اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا. نبی کو کہہ رہا تو آپ کا چہرہ فق ہو گیا, فق ہو گیا. اتنے پاک ہستی کو ایک آدمی کہتے نے عدل نہیں کیا, کیا دل پہ گزری ہوگی. لیکن آپ نے ایک دم اپنا آپ کو سنبھالا, کہا میرے بھائی موسیٰ کو بھی تکلیف دی گئی تھی, مجھے بھی دی. حضرت خالد بن ولید کہنے کہ یا رسول اللہ اجازت ہو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں, فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑی ہے. تو آپ کو تو اس کے اندر کا پتہ ہے کہ اندر میں کون ہے, اور آپ ظاہر پر عمل کر رہے ہیں, نہیں اس نے فجر ہمارے ساتھ پڑی ہے. تو خالد کہنے لگے تو اس کی فجر کا اس کے نفع کیا ہے, اس کی نماز اس سے کون سا نفع دیتی ہے, اس کے اندر تو نفاق ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے نہیں کہا سینے چیر کے اندر دیکھو, میں ظاہر پہ معاملہ کروں گا. یہ اخلاق دین کا وہ حصہ سکھاتا ہے جو جنت اور جہنم پر مشتمل ہے, جو توحید پر آخرت پر مشتمل ہے, جو قصص اور عبر پر مشتمل ہے. کیونکہ وہ موضوع سخن نہیں بنتا, صرف اور صرف فقہی مسائل اختلافی مسائل ہی موضوع سخن بنتے ہیں. تو اپنے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں, جو سنتے ہیں ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے, حنین میں قیدی آئے, 6,000 قیدی, 40,000 بکریاں, 26,000 اونٹ اور 4,000 چھٹانک چاندی مال غنیمت, اور آپ 20 دن لے کر بیٹھے رہے کہ اگر یہ حوازن والے آ کے معافی مانگیں تو سارا سامان ان کو واپس کر دوں. تلواریں ٹکرانے کے بعد بھی آپ معاف کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. لیکن ہم تو فقہی مسائل میں, حالانکہ دونوں کے پاس دلیلیں ہیں, صحیح دلیلیں ہیں, پھر بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے پہ روادار نہیں ہے. اور یہاں تلواریں ٹکرائیں, شکست ہوئی, کتنی تکلیف آئی. ان نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, کتنا آپ پر بھال آیا. 18 آدمی ٹوٹ رہے گئے, سارے بھاگ گئے. 20 دن انتظار کیا, جب وہ نہیں آئے تو پھر آپ نے قیدی بھی تقسیم کر دیا, مال بھی تقسیم کر دیا. 21 دن وہ پہنچ گئے, یا رسول اللہ یہ بنو حوازن کی شاخ ہے بنو سعد جس میں آپ نے دودھ دیا تھا. یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ننہال ہیں, ہمارے اوپر رحم کیا جائے. تو آپ نے کہا اللہ کے بندو 20 دن تمہارا انتظار کرتا رہا, تم نہیں آیا میں کیا کر سکتا ہوں. اب دو باتوں میں سے ایک کر لو, یا قیدی لے لو یا مال لے لو, میں دونوں چیزیں واپس نہیں کر سکتا ہوں. کہا یا رسول اللہ ہمیں قیدی واپس کر دیں, ہمیں مال نہیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا تم فجر کی نماز میں آنا اور کھڑے ہو کر یہی بات پھر کرنا, پھر میں کوئی تمہارے لیے ہیلا نکالوں گا. کس کے لیے ہیلا نکالوں گا؟ دشمن کے لیے, جو تاحال کافر ہیں, مسلمان بھی نہیں ہوئے نا. مسلمان بھی ہوتے تو کوئی بات نہیں, مسلمان کافر اور تلواریں ٹکرائی ہوئی ہیں. تو فجر کی نماز میں وہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ یہ وہ ہمیں معاف کیا جائے, ہمارا مال دیا جائے, ہمارے قیدی دیے جائیں. تو آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے, تم دیر سے آئے ہو, دو باتوں میں سے ایک چن لو, یا قیدی لے لو یا مال لے لو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں قیدی واپس کر دیے جائیں. تو آپ کو دیکھو یہ ہیلا ہو رہا ہے, کس کے لیے؟ دشمن کے لیے. آپ نے فرمایا شاہ بھائی جو قیدی میرے حصے میں آئے ہیں اور بنو ہاشم کے حصے میں آئے ہیں اور بنو مطلب کے حصے میں آئے ہیں, وہ سارے کے سارے میری گارنٹی پر تمہیں واپس, یعنی میرے اہل بیت, میرے اہل خانہ, ان کے حصے میں جتنے قیدی آئے ہیں وہ سارے واپس. باقی بھائی سوچ لیں. اب باقی کون سوچتا, جب اللہ کا نبی واپس کر رہا تو اب کون زور رکھتا. ان کا یا رسول اللہ ہمارے بھی واپس. دو آدمی اڑ گئے, یہ نئے نئے مسلمان تھے, اور یہی نا بن حسن بنو تمیم کا اور عباس بن مرداس بنو سلیم کا. وہ کہنے لگے ہم نے آج تک ایسی لڑائی نہیں لڑی, گئے لڑائی کے بعد قیدی واپس کریں, ہم نہیں واپس کریں. تو آپ نے ان کو بلا کے ڈانٹا نہیں کہ تم کیا کرتے ہو, نبی کی شان کے خلاف قدم اٹھاتے ہو, کیا کرتے ہو. نہیں نہیں نہیں, آپ نے ان کو بلایا کہ اچھا بھائی تم واپس نہیں کرتے ہو تو سودا کر لو. کیا آپ نے کہا تم ہر قیدی کے بدلے میں مجھ سے 6 اونٹ لے لو, ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو, قیدی آزاد کر دو. کہا جی ہمیں سودا منظور ہے. کتنا ظرف ہے میرے نبی کا کہ جو ایسے سامنے ٹکرا رہے ہیں آپ ان سے بھی درگزر فرما کر ہر ہر قیدی کے بدلے میں آپ نے 6 اونٹ دیے, 6,000 کٹھے ہو گئے. کہ آپ نے کہا سب کو ایک ایک جوڑا میری طرف سے دیا جائے, جاؤ بھائی تم آزاد ہو. کہ نہیں ہم غلام ہیں, ہمیں اب آزادی نہیں چاہیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک وقت میں سب نے کلمہ پڑھا, یہ خلق محمد ہیں. ان اخلاق کے بغیر کوئی بھی دین نہیں بنتا, کوئی معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں بنتا, کوئی دینی تعلیم نہیں بنتی اگر اس میں نبوت والے اخلاق نہ ہوں. دیکھو آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب عبادت میں زیادہ زور دکھایا نا تو اللہ تعالیٰ نے روکا، اللہ نے روکا، کیا کہا؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، تھوڑی کرو تھوڑی کرو، سویا بھی کر، کھایا بھی کر. وہ جب اللہ کے نبی نے دعوت کے درد کو زیادہ اوڑھ لیا اور انسانیت کے غم جس کے لیے بھیجے گئے، جس کام کے لیے مبعوث کیے گئے، اس کا درد جب زیادہ اندر میں لیا تو اللہ نے اس سے بھی روکا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی ایسا تو نہ کر کہ تو خود ہی آہیں بھرتا بھرتا مر جائے. جب آپ نے مال بے دریغ لٹانا شروع کیا، ایک موقع پر ایسا آیا کہ ایک تن پہ کپڑا تھا، ایک صحابی نے مانگ لیا، آپ نے وہ بھی اتار کے دے دیا، تو بیٹھے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے ستر ڈھانپنے کا پورا کپڑا نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے، پھر ایک سے ادھار کرتا منگوایا، وہ پہن کر نماز پڑھائی، تو اللہ نے کہا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا، خرچ کیا کر پر ایسے بھی تو نہ خرچ کر کے تیرے پر اب پہننے کو کپڑا بھی کوئی نہ رہے. دیکھ رہے ہیں، جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں بلندیاں دکھائیں، جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں بلندیاں دکھائیں تو اللہ نے یہ نہیں کہا اتنا بھی میٹھا نہ بن کے لوگ تجھے کھا جائیں، ایڈی بھی عاجزی ٹھیک نہیں ہوندی ہے، حق آخنا چاہیے، ایڈی بھی عاجزی ٹھیک نہیں ہوندی، ایڈی بھی حکمت ٹھیک نہیں ہوندی. اللہ نے کہا نہیں، میرا نبی نماز اتنی نہ پڑھ، تہجد نوافل، میرا نبی اتنا زیادہ مال نہ خرچ کر، اتنا زیادہ غم نہ کر. لیکن جب آپ اخلاق کی چوٹیوں پر پہنچے اور بلندیوں کو چھوا اور اخلاق کا زندہ پیکر بن کے دکھایا تو میرے رب نے قسم کھا کر کہا نون والقلم وما يفطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم، قسم ہے مجھے قلم اور اس کے لکھے کی، میرے نبی تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں. وہ تعریف کی شاباش، اور الا کا لفظ یہ بتا رہا ہے الا، یوں نہیں کہا انك لذو خلق عظيم، یوں کہا انك لعلى، ایک تو پہلے قسم کھائی نون والقلم، پھر دوسری قسم ہے انا اور لام جب مل جائیں، انا اور لام جب مل جائیں تو یہ بھی قسم کے معنی میں آتا ہے، دو قسمیں کھا کر آپ کی عظمت کو بتایا، اخلاق کی عظمت کو بتایا، اور لفظ اعلیٰ کے ساتھ اپنے نبی کے اخلاق کی بلندیوں کو بتایا کہ یہ اخلاق والا نہیں ہے بلکہ اخلاق پر یہ سوار ہو چکا ہے اور اخلاق اس کے لیے مسخر ہو چکے ہیں، جیسے سواری کے سوار کے آگے مسخر ہو جاتی ہے، دائیں موڑا مڑ گئی، بائیں موڑا مڑ گئی، آگے کیا چلی، پیچھے کیا چلی، دوڑایا وہ دوڑی، ٹھہرایا وہ ٹھہری، ایسے ہی اے میرے محبوب اخلاق کا تو شاہ سوار بن چکا ہے اور اخلاق تیرے آگے سواری بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اخلاق کی تعریف فرمائی، انک لعلی خلق عظیم. پھر اس کا احسان جتلایا، دو چیزوں کا اللہ نے اپنے نبی پر احسان جتلایا، وکان فضل اللہ علیک کبیرا، میں نے تجھے نبوت دی ہے، میرا تیرے پر بہت بڑا فضل ہے. پھر اللہ نے آپ کے اخلاق پر اللہ نے اپنا احسان جتلایا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اے میرے محبوب یہ میری رحمت ہے کہ تیرے اخلاق اعلیٰ ہو گئے اور تو نرم طبیعت کا ہو گیا. اخلاق عوام کے لیے واجب ہیں تو عالم کے لیے فرض عین ہے، درگزر عالم کے لیے عوام کے لیے واجب ہے تو عالم کے لیے فرض عین ہے، اس کے بغیر اسلام کو ہم پیش نہیں کر سکتے. خلق عظیم، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کرنے کے لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں. ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو. تو آپ نے فرمایا حسن خلقك يكمل ایمانك، اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اخلاق کو کتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے، کسی عبادت کو اللہ نے تفصیل سے بیان نہیں کیا جتنا اللہ تعالیٰ اخلاق کو بیان کرتا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. کیا خوبصورت اخلاق اللہ بتا رہا ہے. وَإِمَّا طَوْرَدًا عَنْهُمْ اِبْتَغَاءَ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. سبحان اللہ، اتنی تفصیل نہ حج کی ہے، نہ نماز کی ہے، نہ روزے کی ہے، نہ زکات کی ہے، پر اخلاق کو کھولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے. تو خیر ایک میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے حدیث کی حفاظت کا نظام بنایا سند کے ذریعے سے. یہ پہلی امت ہے جس نے سند کو ایجاد کیا. سند عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام یہ جو انجیل ہے نا, یہ انجیل بھی ایک لوکا کی یادداشت ہے اور متا کی یادداشت ہے, نہ کہ وہ انجیل جو آسمان سے اتری تھی. اب لوکا نے کس سے سنا, متا نے کس سے سنا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور لوکا, عیسیٰ علیہ السلام اور متا میں تو بیچ میں بہت لمبا فاصلہ ہے. تو لوکا نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا, اس سے کس نے سنا, تب جا کر یہ لکھا گیا. کوئی سند موجود کوئی نہیں. لیکن میں جب بولتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا, یا کوئی عالم جب بولتا ہے اللہ کے نبی نے یوں فرمایا, تو وہ ہوائی فائر نہیں کر رہا. اس سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند موجود ہے. لہذا کہیں بھی کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی. ایک فتنہ نا انکار حدیث کا, کہ حدیث تو بعد میں لکھی گئی, قرآن ہی سب کچھ ہے. یہ فتنہ صرف عجم میں ہے, عرب میں کوئی نہیں, چونکہ عرب تو سمجھتا ہے کہ نبی جیسا کلام کون کہہ سکتا ہے. پتہ نہیں کس نے کوئی گھڑ کے ڈال دیا ہو. یہ کہتے ہیں گھڑ کے ڈال دیا ہو. دیکھو ریشم میں ٹاٹ نظر نہیں آئے گا, سفید میں کالا نظر نہیں آئے گا, کالوں میں سفید گھوڑے نظر نہیں آئیں گے. ساری دنیا کے ادیب خطیب کٹھے ہو جائیں, حدیث کے معیار کا کلام بنا نہیں سکتے, اس میں داخل کیسے کریں گے؟ جیسے قرآن میں نہیں داخل کیا جا سکتا, حدیث میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اور اگر حدیث میں فرض کرو, چونکہ حدیث کے لیے وہ قرآن جیسا وعدہ تو نہیں ہے جو قطعی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حدیث کو بھی اسی طرح محفوظ کیا ہوا ہے کہ اس میں کوئی بھی شریر کسی چیز کو داخل نہیں کر سکتا. فرض کرو داخل کر دے, تو اللہ تعالیٰ نے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا, جب تک یہ دین زندہ سلامت ہے, اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس کو الگ کر دیں گے, حدیث کو الگ کر دیں گے. جیسے دیکھو نا, اللہ نے ایسی آنکھیں دے دی لوگوں کو کہ زمین کے اندر تیل دیکھ رہے ہیں, زمین کے اندر گیس دیکھ رہے ہیں. ہزاروں من مٹی کے نیچے تیل نظر آ رہا ہے ان کو, گیس نظر آ رہی ہے ان کو, ہیرے نظر آ رہے ہیں ان کو, کوئلہ نظر آ رہا ہے ان کو, اور خون کے بہتے ہوئے دریا میں ان کو جراثیم نظر آ رہے ہیں, اور ان کو بیماری نظر آ رہی ہے. پیشاب کے قطرات میں, پخانے کے ذرات میں وہ آپ کو بیماریاں بتا رہے ہیں, یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ایسے انسان پیدا کیے کہ جو آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو اندر کی بیماریاں بتا دیں, تو اللہ نے ایسے افراد بھی پیدا کیے ہیں جو ایک نظر دیکھ کر بتا دیں گے یہ محبوب کا کلام ہے, یہ کذاب کا کلام ہے. اللہ کوئی عاجز تو نہیں ہو گیا نا, اللہ کوئی عاجز تو نہیں ہو گیا بھائی, اللہ تعالیٰ کے پاس اب خزانہ کم ہو گیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو حدیث کی حفاظت سند کے ذریعے سے. میں نے 1980 میں دورہ کیا, 79 تو میں نے بخاری کو پڑھا مولانا عبداللہ صاحب, ان سے میری سند چلتی ہے خیر محمد, انہوں نے انور شاہ سے, انہوں نے محمود الحسن سے, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی مجددی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے. حدیث کے جتنے سلسلے ہیں بر صغیر میں, جتنے سلسلے ہیں وہ شاہ ولی اللہ پہ آ کے ملتے ہیں. چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا عالم ہو, مسلمان ہو, ہر ہر حدیث کا سلسلہ شاہ ولی اللہ پہ آ کے ملا. بر صغیر کا مطلب بر صغیر کا شاہ ولی اللہ کا چاروں طرف سے حدیثوں کا سلسلہ یہاں آ کے ملتا ہے. اور شاہ ولی اللہ نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم کردی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے ابو المواہب الشناری سے, انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے, انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے, انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے, انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے, اور انہوں نے السراج الحسین بن مبارک الزبیدی سے, انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے, انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے, انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے, انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف فربری سے. ہمارے بر صغیر میں فربری کا نسخہ چل رہا ہے. بخاری جس مدرسے میں پڑھائی جا رہی, امام بخاری سے 90,000 آدمیوں نے حدیث پڑھی, اور اس سے جو بہت بڑا سلسلہ چلا وہ فربری سے چلا. امام فربری ان کے وہ شاگرد ہیں جن سے آگے بخاری چلی ہے. ہمارے بر صغیر میں فربری رحمت اللہ علیہ کی روایت چلی آ رہی ہے, اور محمد بن عبداللہ نے پڑھا امام بخاری سے, محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری. امام بخاری نے کہا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. تو اگر میں مبارک مسجد میں بول رہا ہوں اور میرے اور میرے نبی کے درمیان 1426 سال کا فاصلہ ہے, تو اگرچہ یہ صدیاں بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ فاصلے اس سند کے علم نے سمیٹ دیے ہیں, سکیڑ دیے ہیں. یہ ایسی کڑی ہے سلسلہ در سلسلہ، کڑی در کڑی، کہ اس میں نہ کوئی کمزوری آئی ہے، نہ کہیں سے یہ ٹوٹے ہے، نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی جساری ہو سکتی ہے. یہ اللہ کا حفاظتی نظام ہے حدیث پاک کے لیے. اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. ہاں میں بدلوں گا، آپ بدلیں گے، عمل بدلیں گے، کلام نہیں بدلے گا، پیغام نہیں بدل سکتا. ہم بدلیں گے، سچ نہیں بدلے گا، ہم جھوٹے ہو جائیں گے. تجارت نہیں بدلے گی، ہم سود خور ہو جائیں گے. صداقت نہیں بدلے گی، ہم جھوٹے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ بھائیوں کو یہ نسبت عطا فرمائی کہ ادھر قرآن کے ساتھ، ادھر حدیث کے ساتھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نسبت عطا فرمائی. آپ کے سینے سے نکلا ہوا نور، وہ سینہ بسینہ، وہ قلم در قلم، کتاب در کتاب، وہ نسلوں کی طرف منتقل ہوتا چلا آیا، تاکہ قیامت تک، قیامت تک ہر انسان کے لیے حجت تمام رہے اور ہر ایک کو پتا ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، زنا کیا ہے، نکاح کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، صدق و امانت کیا ہے، دغا اور فریب کیا ہے، بندگی کیا ہے اور نافرمانی کیا ہے. یہ قیامت، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حفاظتی نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو آخری بنا کر بھیجا نا، اب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو وارث بنایا اپنے محبوب کا. اپنے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث علم والوں کو بنایا ہے، اور انبیاء کی وراثت نہ سونا نہ چاندی نہ درہم نہ دینار، انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اللہ کا علم، جو انسانوں کو انسانیت بتاتا ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے، جہنم کے خوفناک راستوں کی نشاندہی کر کے ان سے بچانے کی ترتیبیں سجھاتا ہے. یہ میرے بھائیو اس امت پر احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، کتاب دی قرآن جیسی، اور تعلیمات کے اپنی حفاظت کا پہرا بٹھا دیا، اس امت کے علماء کو مقام بخشا، مرتبہ بخشا، نبیوں کی شان عطا فرمائی، نبیوں جیسے علوم عطا فرمائے، نبیوں جیسی اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی، اور نبیوں کی طرز پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء سے کام لیا، جو جانوں پر کھیل گئے لیکن دین پہ آنچ نہ آنے دی، جو جانوں پر کھیل گئے پر دین پہ آنچ نہ آنے دی. اس امت کے سب سے راسخ ابو بکر ہیں، ابو بکر جنہوں نے خلافت بھی سنبھالی، امت کو بھی سنبھالا، اور ایک نقطے پر آ کر ساری کی ساری مجلس سے، شورا سے ٹکرا گئے، سب صحابہ سے ٹکرا گئے کہ نہیں، میں اللہ کے نبی کی بات کو نہ ادھر ہونے دوں گا نہ ادھر ہونے دوں گا، میں اسی پر جمع رہوں گا. اگر اس وقت یہ نہ ہوتا تو ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام زندہ نہ رہتا، اللہ کی بندگی نہ ہوتی دھرتی پر. پھر ایک اور شخص کو یہ اعزاز ملا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نہ ہوتے تو دنیا میں اللہ کی بندگی نہ ہوتی. وہ بھی بادشاہ نہیں ہے، صدر نہیں ہے، وزیر نہیں ہے، سالار نہیں ہے، مسجد کی چٹائی پہ بیٹھا ہوا ایک عالم ہے جس کو انسانیت احمد بن حنبل کے نام سے جانتی ہے. ان کے زمانے کے لوگوں نے یہ کہا، لولا احمد بن حنبل لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو آج اللہ کا نام مٹ جاتا، اللہ کی بندگی نہ ہوتی. اللہ نے لوگ پیدا، ٹکرا گئے ساری طاغوتی طاقتوں سے ٹکرا گئے، پر اللہ کے دین پر آنچ نہ آنے دی. یہ ایک فتنہ اٹھا تھا کے بارے میں، عقیدے میں انحراف آ گیا. قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام، میں نے کہا تھا نا یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور اللہ کی ہر صفت غیر مخلوق ہے، قدیم ہے. تو اگرچہ یہ اب ہمارے دوسرے بھائی نہیں سمجھے گا، علماء تو اس اصطلاح کو سمجھیں گے کہ قرآن کے بارے میں ایک عقیدہ بن گیا کہ قرآن مخلوق ہے، کلام اللہ نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ پنپ جاتا تو قرآن میں تحریف ہو جاتی، قرآن میں تحریف کی جرت لوگوں میں پیدا ہو جاتی. تو اس پر مامون الرشید نے زور لگایا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو منطق کے علوم ہیں، جس بقدر ضرورت ہونے چاہیے، ان کی کثرت انسان کے دل کو سخت کرتی ہے، سینے کو سہ کر دیتی. یہ ایک غلط مفروضہ ہے جو بر صغیر میں چل رہا ہے. منطق نہیں پڑھیں گے تو قرآن بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، ایسی پاگلوں والی باتیں. ہاں بھائی، امام راضی کی تفسیر سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ منطقی طرز پر لکھی ہوئی ہے، نہ یہ کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، منطق وہ علم ہے، لا یحتاج الیہ الذکی ولا یفہمہ الغبی. منطق وہ علم ہے کہ سمجھدار کو اس کی ضرورت نہیں، اور نا سمجھ کو وہ سمجھ میں آتا نہیں. منطق اور فلسفہ یہ وہ علوم ہیں جو دل کی دنیا کو تاریک کر دیتے ہیں اور انسان کو انسان کو شکوک و شبہات میں پھنسا کے رکھ دیتے. تو مامون جو بچہ نا بےچارہ بڑا عالم, لیکن وہ منطق میں جو ایسا الجھا کہ وہ احمد بن ابی داود کے فتنے میں آ گیا, بشر المریسی کے فتنے میں آ گیا, اور اس نے قرآن کو مخلوق کا عقیدہ بنایا اور پھر علماء پر ظلم کیا, قتل کیا, قید میں ڈالا کہ تم بھی کہو قرآن مخلوق ہے. ایک آدمی میدان میں رہ گیا احمد بن حنبل, باقی سب بھاگ بھوگ گئے, کوئی مفرور ہو گیا. جان بچانا فرض ہے بھائی, بعضوں نے کلمہ کفر کہہ کے جان بچائی, بعضے شہید ہو گئے, قتل ہو گیا, کہ نہیں ہم نہیں کہہ سکتے قتل ہو گئے. اتنے میں مامون بھی مر گیا تو معتصم کا زمانہ آ گیا. معتصم جو تھا وہ بڑا جابر آدمی تھا, بڑا جابر, یہ انگوٹھا اور انگلی سے آدمی کو پکڑ کر ہاتھ سے اس کی ہڈیوں توڑ دیتا تھا, اتنی طاقت ایسے ہڈی توڑ دیتا تھا. بڑا طاقتور آدمی, ان پڑھ تھا. وہ بنے گیا خلیفہ. مامون نے مرتے ہوئے کہا میرے عقیدے پر باقی رہنا. وہ ان کے عقیدے پر ہو گیا. احمد بن حنبل کی بلائی ہو چکی تھی, لیکن مامون مر گیا. جب احمد بن حنبل پہنچے تو مامون مر چکا تھا اور معتصم تخت پر بیٹھ چکا تھا. چنانچہ اس وقت آگے جو اس کا گمراہ فرقے کا جو مفتی تھا اس کا نام بھی احمد تھا, اور جو امام وقت تھا اس کا نام بھی احمد بن حنبل, وہ احمد بن ابی داود. تو مناظرہ ہوا دربار میں, تو ہر چیز میں امام احمد بن حنبل نے اس کو لاجواب کیا, لاجواب. تین دن مناظرہ ہوتا رہا, تینوں دن وہ لاجواب ہو کے عاجز ہو کر کہنے لگا امیر المومنین یہ لا علاج ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے. تو اب معتصم اس سے بھی ڈرتا تھا کہ ان کو یوں ایسے گردن اڑائی جائے, ان کا سزا دینے میں چلو مر جائیں تو کہیں گے کوڑے کھا کے مر گئے, ہمارا مرنے کا ارادہ نہیں تھا. تو معتصم نے کہا اپنے غلام میں کوئی ایسا ہے جو کوڑے مار کے اس کو مار دے؟ تو غلام نے کہا جی جو میرے 10 کوڑے کھا لے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. حبشی غلام تھا, کہا تو زور آزمائی کر. اس غلام نے 60 کوڑے مارے, 60 تھا تھا تھا, بوٹیاں اڑنے لگیں, خون بہنے لگا اور زبان پہ اس بھی نہیں ہے, غشی تاری ہونے لگی. تو احمد بن ابی داود آیا اور آ کر کہنے لگا امام احمد بن حنبل سے ابھی تو میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق ہے تو میں تجھے خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا. تو امام صاحب نے فرمایا تو میرے کان میں کہہ دے کہ اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے تو میں آخرت میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. تو اللہ نے سمت کو ایسے لوگ دیے جنہوں نے دین کو سینے سے لگایا, اپنی جان کو تج کر دیا. ہاں چوپڑی روٹیوں کے غلام نہ بنے, بنگلے فیکٹریوں کے غلام نہ بنے. ابا بکر دعوتک لو اجبتا الی ما فیہ حظک لو اقلتا الی علم تکون به اماما مطاعا ان امرت و ان نہیتا ویجلو ما بعینک من غشاها ویہدیک الطریق اذا دللتا وتحمل منہ فی نادیک تاجا ویکسوک الجمال اذا اریتا. یہ قصیدہ ہے جو ابو اسحاق البیری نے 8ویں صدی کے عالم میں اپنے بیٹے کو نصیحت کیا, 150 اشعار کی. تو اس کی تمہید میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب میرے بیٹے ابو بکر کاش میری بات مان لے, اس علم کو سینے سے لگا لے, کیا ہوگا؟ تو ہی تو ہوگا, لوگ تیری مانیں گے, تجھ پر جان چھڑکیں گے, تیرا امر چلے گا, تیری نہیں چلے گی, اندھیروں میں تجھے راستہ دکھائے گا, محفل کا تجھے سردار بنائے گا, عزت کا تاج تیرے سر پہ سجائے گا. وکنز لا تخاف علیہ لسہ خفیف الحمل یوجد حیث کنت یزید بکثرت الانفاق منہ وینقص عندہ کفا شددتا فلو قد ذقت من حلوا وطعما لآثرت التعلم واجتهدت. میرے بیٹے یہ وہ خزانہ ہے جس کو اٹھانا ہی نہیں پڑتا, نہ صندوق, نہ بینک, نہ الماری, نہ سیف, نہ تالا, نہ چابی, نہ کمرہ, نہ دروازہ, کچھ بھی نہیں. یہ اتنا آسان اور ہلکا ہے کہ تو منو تنو علم کے خزانے اپنے سینے میں بند کر لے تو تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا اور تیرے اندر ہوگا, تو جدھر جائے گا تیرے ساتھ چلے گا. مالداروں کا مال پیچھے رہ جائے گا جب وہ سفر میں جائیں گے, تیرے علم کا خزانہ تیرے ساتھ جائے گا جب تو سفر میں جائے گا. اسے تو مالدار خرچ کریں گے ان کا خزانہ کم پڑ جائے گا, تو خرچ کرے گا تیرا خزانہ بڑھتا چلا جائے. مالدار جوڑ جوڑ کے رکھیں گے ان کا خزانہ بڑھ جائے گا, اور تو اگر اپنے علم کو جوڑ جوڑ کے رکھتا رہا اور تو نے خرچ نہ کیا تو تیرا خزانہ ختم ہو جائے گا. ہائے ہائے. تو میرے بھائیو اللہ نے آپ پر ایک بوجھ ڈالا ہے انسانیت کی راہبری کا. تو اللہ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت عطا فرمائی. آپ کے اگر ہم سیرت میں غور کریں تو تین باتیں بڑی نمایاں ہیں ظاہر میں اور تین باتیں بڑی نمایاں ہیں باطن میں، یہی تین چیزیں ظاہر اور باطن کی علماء کی ذمہ داری اور فرائض میں ہیں۔ باہر کی تین کیا ہیں؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ کیا کرتا ہے؟ رسول یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ ویزکیہم۔ تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے ایک نبی بھیجا ہے، وہ تمہیں میرا کلام پڑھ کے سناتا ہے، میرا پیغام تمہیں سناتا ہے، قرآن۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں صاف کرتا ہے۔ کس سے؟ پیشاب پخانے سے نہیں، کفر سے، شرک سے، بغض سے، حسد سے، کینہ سے، چوری سے، ڈھاکے سے، زنا سے، شراب سے، جور سے، ستم سے، ظلم سے، بددیانتی سے، کھوٹ سے، خیانت سے، چوری سے، ڈاکے سے، بدماشی سے، گالی گلوچ سے، برے اخلاق سے، غیبت سے، چغلی سے، لگائی بجائی سے، یہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ ویزکیہم، یہ دوسرا کام ہے، یہ میرا نبی یہ کرتا ہے۔ تیسرا کیا کرتا ہے؟ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں